وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغانستان میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے. طالبان نے سرحدی گزرگاہوں اور متعدد اضلاع کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اب صوبے ہرات, ہلمند اور قندھار کے ہیڈ کوارٹرز کے گرد گھیرا تنگ کر لیا ہے. افغان فوج طالبان کے بڑھتے ہوئے قبضے کو کم کرنے کے لیے فضائی بمباری کا سہارا لے رہی ہے. دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ بیرونی افواج کے مکمل انخلا سے قبل طالبان زیادہ سے زیادہ علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسے مذاکرات میں دباؤ کے لیے استعمال کر سکیں. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان سرکاری اہلکاروں, سیکیورٹی فورسز اور بعض اوقات ان کے رشتہ داروں کو حراست میں لینے کے ساتھ ساتھ انہیں نشانہ بھی بنا رہے ہیں. طالبان نے ان انتقامی کاروائیوں کی تردید کی ہے. ہیومن رائٹس واچ کے ایک بیان میں کہنا ہے کہ طالبان کی انتقامی کاروائیاں ان کے ان وعدوں کے برعکس ہیں جن میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ افغان حکومت, امریکہ اور نیٹو فورسز کے لیے کام کرنے والوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے. افغان صدر اشرف غنی نے پیر کے روز افغان پارلیمنٹ کے غیر معمولی مشترکہ اجلاس کو بتایا ہے کہ طالبان کو جنگ یا امن دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ طالبان زیادہ جارح ہو گئے ہیں اور انہوں نے بین الاقوامی دہشت گردوں سے اپنے رشتے توڑے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کر لیا ہے. انہوں نے پارلیمنٹ کے ارکان پر افغان سیکیورٹی فورسز کے حق میں راہ ہموار کرنے کے لیے زور دیا. دونوں ایوانوں نے اکثریت سے منظور کردہ مختلف بیانات میں جمہوریہ اور افغانستان میں امن کے عمل کی حمایت کا اعلان کیا. پاکستان کے دفتر خارجہ نے کینیڈا کے ایک سابق وزیر اور سفارتکار کے افغان امن عمل سے متعلق پاکستان اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے کردار سے متعلق دیے گئے ایک بیان کی سخت مذمت کی ہے اور اسے بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ایک ٹویٹ میں کرس الیگزینڈر کے بیان کو افغانستان کے معروضی حقائق اور معاملات سے مکمل لا علمی پر مبنی قرار دیا. کرس الیگزینڈر نے ہفتے کو ایک ٹویٹ میں پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے ان پر طالبان کے موقف کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا تھا. پاکستان میں کرونا سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ سندھ میں چوتھی لہر میں شدت کے بعد جہاں لاک ڈاؤن کے نفاذ سے عوامی مشکلات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, وہیں سیاسی الزام تراشی میں تیزی دیکھی جا رہی ہے. تاہم صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کا مقصد لوگوں کی جانوں کا تحفظ ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 4,858 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. حکام کے مطابق عالمی وبا کے شکار مزید 40 مریض دم توڑ گئے ہیں جبکہ 3,441 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں انسداد پولیو مہم میں شامل محکمہ صحت کے اہلکاروں اور رضاکاروں کے سیکیورٹی پہ معمور ایک اہلکار کو نامعلوم حملہ آوروں نے ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک نباہی گاؤں میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. تین دنوں کے دوران انسداد پولیو مہم میں سیکیورٹی کی فرائض سر انجام دینے والے اہلکاروں پر مجموعی طور پر 3 حملوں میں 2 اہلکار جان دے بیٹھے اور 1 زخمی ہوا. امریکہ اور برطانیہ نے ایران کو عمان کے ساحل پر گزشتہ ہفتے ایک آئل ٹینکر پر ڈرون حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے جس میں 2 افراد ہلاک ہوئے تھے. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ایران نے یہ حملہ کیا ہے اور انہوں نے خطے میں مسلح ڈرونز کی تعداد بڑھانے کے لیے بھی ایران کو مورد الزام ٹھہرایا. کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. اور اس سے قبل اتوار کو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا تھا کہ ایران پر حملے کے الزامات بے بنیاد ہیں. اسرائیل نے بھی ایران کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ نے جوابی کاروائی کی دھمکی دی ہے. امریکی سینٹ نے اتوار کے دن نے غیر معمولی اجلاس میں $1 ٹریلین کے اخراجات کا بل پیش کیا جس کا مقصد ملک میں سڑکوں اور پلوں کی ابتر حالت کو درست کرنا اور قومی سطح پر براڈ بینڈ کو وسعت دینا ہے. قانون سازوں کے لیے اب یہ موقع ہوگا کہ وہ 2700 صفحات پر مشتمل بل میں ترمیم پیش کر سکیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کینیڈا کے ایک سابق وزیر اور سفارتکار کے افغان امن عمل سے متعلق پاکستان اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے کردار سے متعلق دیے گئے ایک بیان کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ایک ٹویٹ میں کرس الیگزینڈر کے بیان کو افغانستان کے معروضی حقائق اور معاملات سے مکمل لا علمی پر مبنی قرار دیا۔ کینیڈا کے سابق وزیر اور سابق سفیر کرس الیگزینڈر نے ہفتے کے روز ایک ٹویٹ میں پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے ان پر طالبان کے موقف کو فروغ دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم پر تعزیرات عائد ہونا چاہیے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کینیڈا کے سابق وزیر الیگزینڈر کے بیان کو ایک ایسے وقت میں قابل افسوس قرار دیا ہے جب دنیا پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان کے دیرینہ موقف کو تسلیم کرتی ہے کہ افغانستان کے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اور افغان تنازع کے حل کے لیے ایک جامع سیاسی تصفیے کے ذریعے ایک جامع حکومت کی ضرورت ہے۔ ترجمان زاہد حفیظ نے مزید کہا کہ پاکستان نے کینیڈا کے سابق وزیر کے بیان کا معاملہ کینیڈا کے ساتھ بھی اٹھایا ہے، اور ان کے بقول ہم نے کینیڈا کے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ ان کے بقول پاکستان کے خلاف بدنیتی پر مبنی اس مہم کو روکیں۔ یاد رہے کہ الیگزینڈر ماضی میں افغانستان میں کینیڈا کے سفیر کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں، اور قبل ازیں بھی وہ افغانستان کے معاملات میں پاکستان کی مبینہ مداخلت کے بارے میں ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا میں تنقید کرتے رہے ہیں۔ لیکن کینیڈا کے سابق وزیر کا یہ تازہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کا عمل رواں ماہ کے اواخر میں مکمل ہو جائے گا، جبکہ دوسری جانب طالبان کی کاروائیوں میں شدت دیکھی جا رہی ہے، اور افغانستان کے بعض جنوبی اور جنوب مغربی شہروں کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے افغان سیکورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ دوسری جانب افغان حکومت کے بعض رہنما پاکستان پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ پاکستان طالبان کی مدد کر رہا ہے۔ افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح نے بھی اتوار کو پاکستان پر طالبان کی کھل کر حمایت کا الزام عائد کیا ہے، لیکن پاکستان ایسے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکا ہے کہ پاکستان افغانستان کے معاملے میں غیر جانبدار ہے۔ یاد رہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان حال ہی میں افغانستان کی صورتحال کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دینے کو باعث افسوس قرار دیتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کسی طور بھی افغانستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار نہیں ہے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان جو کچھ کر رہی ہے پاکستان اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ان کے بقول پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں امن عمل کی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ طالبان نے سرحدی گزرگاہوں اور متعدد اضلاع کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اب صوبہ ہرات، ہلمند اور قندھار کے ہیڈ کوارٹرز کے گرد گھیرا تنگ کر لیا ہے۔ افغان فوج طالبان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے فضائی بمباری کا سہارا لے رہی ہے۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ بیرونی افواج کے مکمل انخلاء سے قبل طالبان زیادہ سے زیادہ علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ مذاکرات میں اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اسلام آباد سے نزل اسلام کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جنوبی شہر لشکر گاہ میں پولیس ہیڈ کوارٹرز اور گورنر ہاؤس چاروں اطراف سے طالبان کے گھیرے میں ہیں۔ افغان فوج اس وقت قندھار، ہیرات اور ہلمند صوبوں کے دفاع کے لیے کمر بستہ، جبکہ طالبان قبضہ کرنے کے لیے برسرے پیکار ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغان فورسز حالیہ دنوں میں چھینے گئے علاقوں کا دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے طالبان کے خلاف برسرے پیکار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ افغان امور کے ماہر اور شدت پسندی کے موضوع پر تحقیق کرنے والے سویڈن میں مقیم محقق عبدالسید کا کہنا ہے کہ حالیہ جنگوں کی شدت کی ایک وجہ یہ بھی قرار دی جا سکتی ہے کہ افغان حکومت طالبان کے زیر قبضہ علاقوں کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہرات، قندھار اور ہلمند میں جنگ شدت اختیار کر چکی ہے۔ وائس آف امریکا سے بات کرتے ہوئے عبد السعید نے مزید بتایا کہ طالبان کا بیانیہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو امریکی انخلاء کے اعلان کے ساتھ ہی مستقبل قریب میں افغانستان کے یقینی حکمران تصور کیے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم جانی اور مالی نقصانات کے ساتھ ساتھ زیادہ علاقوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے لشکر گاہ کے مقامی صحافی عزیز شافی نے بتایا کہ افغانستان کا صوبہ ہلمند 14 اضلاع پر مشتمل ہے، جس میں سے 9 مکمل طور پر طالبان کے کنٹرول میں ہیں، جبکہ 5 پر حکومت کی عمل داری ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ لشکر گاہ کے مرکز کے کنٹرول کے لیے سخت لڑائی جاری ہے۔
دلتا دا یو اڑخ دا جگڑے دی چھے دا تومی واغ، بل اڑخ ہے دا کڑی دی دا خلق دی چھے دلتا دیر زیاد کسان پا دیر تکلیف کی دی۔
قومی لوگ جنگ کے باعث سخت پریشان ہیں، دوسری جانب ہزاروں کی تعداد میں شہری محفوظ جگہوں کی جانب رواں دواں ہیں۔ لشکر گاہ میں بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں، مقامی افراد کے گھر مورچوں میں تبدیل ہو چکے ہیں اور تین تین چار چار خاندان ایک ایک گھر میں رہنے پر مجبور ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لڑائی کے باعث امدادی کاموں میں بھی دقت کا سامنا ہے، پانی، بجلی، کمیونیکیشن اور حتیٰ کہ خوراکی مواد کی بھی کمی درپیش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہسپتال بھی مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں، جس کے باعث مقامی شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ یعنی HRW نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان سرکاری اہلکاروں، سیکیورٹی فورسز اور بعض اوقات ان کے رشتہ داروں کو حراست میں لینے کے ساتھ ساتھ نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ البتہ طالبان نے انتقامی کاروائیوں کی تردید کی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کا ایک بیان میں کہنا ہے کہ طالبان کی انتقامی کاروائیاں ان کے دعووں کے برعکس ہیں، جن میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ افغان حکومت، امریکہ اور نیٹو فورسز کے لیے کام کرنے والوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ قمر عباس جعفری کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
عالمی تنظیم کی طرف سے یہ الزام ایک ایسے وقت میں لگایا گیا ہے جب طالبان افغانستان کے مختلف علاقوں پر تیزی سے قابض ہو رہے ہیں اور افغان سیکیورٹی فورسز کو ان علاقوں کے دفاع میں مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکہ میں قائم عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ حال ہی میں جنوبی صوبے قندھار میں معروف مزاح نگار نظر محمد کو، جو کہ خاشہ زبان کے طور پر جانے جاتے تھے، ہلاک کیا ہے۔ نظر محمد معمول میں اپنے گانوں اور لطیفوں کی ویڈیوز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر پوسٹ کیا کرتے تھے اور وہ افغان پولیس کے لیے بھی کام کر چکے تھے۔ تنظیم کے مطابق طالبان نے اسے اس کے گھر سے حراست میں لیا اور اسے گولی مار کر ہلاک کرنے سے قبل تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ طالبان کے ایک ترجمان قاری یوسف احمدی نے بھی قندھار میں خاشہ زبان کی ہلاکت میں طالبان کے ملوث ہونے کی تصدیق کی ہے۔ HRW کے ایشیا کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر پیٹریکا گوسمین کا کہنا ہے کہ طالبان نے بظاہر خاشہ زبان کو اس لیے ہلاک کیا کیونکہ وہ طالبان رہنماؤں کی مزاحیہ ویڈیوز بناتے تھے۔ گوسمین کا کہنا ہے کہ خاشہ زبان کی ہلاکت اور حالیہ واقعہ طالبان کمانڈرز کے ہلکی پھلکی تنقید کو بھی ختم کرنے کے ارادے کو ظاہر کرتے ہیں۔ خاشہ زبان کی ویڈیو نے، جس میں مسلح افراد انہیں زد و کوب کر رہے ہیں، طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کو مجبور کیا کہ وہ یہ اعتراف کریں کہ اس واقعے کے پیچھے طالبان تھے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ وہ خاشہ زبان کو طالبان کی عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے، نہ کہ اسے ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ عالمی تنظیم کی طرف سے طالبان کمانڈرز پر قندھار میں حکومتی اور پولیس اہلکاروں کو حراست پر رکھنے کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ گوسمین کا مزید کہنا تھا کہ طالبان کی پیش قدمی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے ناقدین کو بے دردی سے نشانہ بنائے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کے رہنما عمومی طور پر ان کا رویوں کو رد کرتے ہیں، تاہم ان کے بقول یہ حملے ان کے جنگجو کرتے ہیں اور یہ طالبان رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ہلاکتوں کو روکیں۔ امریکہ کی طرف سے بھی خاشہ زبان کی ہلاکت کی مذمت کی گئی تھی۔ طالبان کی طرف سے حالیہ کارروائیوں میں تیزی رواں سال مئی میں امریکی اور نیٹو فورسز کے انخلا کا عمل شروع ہونے کے بعد دیکھی گئی۔ افغانستان سے بین الاقوامی فورسز کا انخلا مکمل ہونے کے قریب ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن کے حکم کے مطابق رواں سال 31 اگست تک یہ انخلا مکمل ہو جائے گا۔ عمر عباس جعفری، اردو، VOA نیوز، واشنگٹن۔
افغان صدر اشرف غنی نے پیر کے روز افغان پارلیمنٹ کے ایک غیر معمولی مشترکہ اجلاس کو بتایا ہے کہ طالبان کو جنگ یا امن دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں تباہی پھیلانے والی کسی قوت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا، یا تو ہم حقیقی امن کے مذاکرات کے سامنے جھکیں گے یا پھر میدان جنگ میں ان کے گھٹنے توڑیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنا راستہ چن لیا ہے، طالبان اور ان کے حامیوں کو بھی اپنا راستہ چن لینا چاہیے۔ صدر غنی نے کہا کہ موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال غیر متوقع فیصلے کے سبب ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے امریکی صدر کو بتا دیا ہے کہ میں آپ کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں کیونکہ یہ ان کا فیصلہ ہے، لیکن میں آگاہ تھا کہ فیصلے کے کچھ نتائج ہوں گے اور افغان خطرات سے نمٹنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان زیادہ جارے ہو گئے ہیں اور انہوں نے بین الاقوامی دہشت گردوں سے اپنے رشتے توڑے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان سیکیورٹی فورسز کے پاس طالبان سے لڑنے کی صلاحیت موجود ہے اور آنے والے دنوں اور ہفتوں میں وہ اور زیادہ قوت حاصل کریں گے۔ انہوں نے پارلیمنٹ پر لوگوں کو افغان سیکیورٹی فورسز کے حق میں راہ ہموار کرنے کے کام میں مدد دینے کے لیے زور دیا۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں انسداد پولیو مہم میں شامل محکمہ صحت کے اہلکاروں اور رضاکاروں کے سیکیورٹی پر مامور ایک اہلکار کو نامعلوم حملہ آوروں نے ڈیڑا اسماعیل خان کے ایک نواحی گاؤں میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ تین دنوں کے دوران انسداد پولیو مہم میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے والے اہلکاروں پر مجموعی طور پر تین حملوں میں دو اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہوا۔ پچھلے ڈیڑھ دو دہائیوں سے خیبر پختونخوا سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں انسداد پولیو مہم میں شامل اہلکاروں اور رضاکاروں پر ہلاکت خیز حملوں میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان حملوں کے نتیجے میں ابھی تک انسداد پولیو مہم کامیاب نہیں ہو سکی۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں انسداد پولیو مہم میں محکمہ صحت کے اہلکاروں اور رضاکاروں کی حفاظت پر مامور ایک پولیس اہلکار کو نامعلوم عسکریت پسندوں نے سوموار کی صبح گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ دلاور خان موٹر سائیکل پر انسدادی پولیو مہم میں شامل ہونے جا رہا تھا کہ راستے میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے پستول سے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ کولاچی پولیس تھانے کے سربراہ خانزادہ نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
یہ ہمارے پر سیل کا ڈی ایف سی تھا دلاور، وہ صبح کوئی پولیو ڈیوٹی پر اٹل شریف جا رہا تھا تو راستے میں ٹارگیٹ پہ ہوئے ہیں، علاقے میں گشت پہ تھا تو اطلاع ملی، موقع پہ گیا تو اس کو گولیاں لگی ہیں، نئے نئے خول ملے ہیں، وہاں پہ پولیو کمپین تو ختم ہو گئی ہے، جو نفری تھی کلوز ہو گئی۔
ایک روز قبل پشاور میں انسدادی پولیو ٹیم کے ساتھ سیکورٹی ڈیوٹی پر مامور ایک اہلکار نواحی علاقے داؤدزئی کی گاؤں شاہلی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا ہے۔ اتوار ہی کو قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان کے تحصیل لدا میں انسدادی پولیو میں شامل پولیس اہلکاروں کو لے جانے والی گاڑی کو نامعلوم عسکریت پسندوں نے دیسی ساختہ بم سے نشانہ بنایا، دھماکے سے گاڑی کو نقصان پہنچا جبکہ اس میں سوار اہلکاروں میں ایک زخمی ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں انسدادی پولیو کے ہنگامی دفتر کے سربراہ عبدالباسط خان نے ان واقعات کے بارے میں وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
کمپین تو جی 95% علاقوں میں جاری ہے اور جہاں پر ایسا جو واقعات ہوئے ہیں وہاں پر کل کے لیے جو ہمارا چیک اپ ہے اس کو پوسٹ پون کیا گیا۔
سیاسی اور سیکورٹی تجزیہ کار ڈاکٹر خادم حسین کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ نہ صرف انسدادی پولیو کی مہم میں شامل اہلکاروں پر ہلاکت خیز حملوں بلکہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کا فوری نوٹس لے۔
یہ ہم کہتے آ رہے ہیں کہ دہشت گرد تنظیمیں، ان کے ہاپسن تنظیمیں دوبارہ منظم ہو رہی ہیں اور جب وہ اپنی حیثیت کو بڑھانے کے لیے اور اپنی جگہ گھیرنے کے لیے اور ٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے صاف ٹارگٹ کو کرتی ہیں، حملہ ہوتے ہیں، تو حکومت کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر اس صورتحال کو نہ روکا گیا تو اس طرح انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیموں کا پورا نیٹورک بحال ہوتا جائے گا اور پھر امن و امان کی صورتحال میں وہ بے بس نظر آئے گی۔
خیبر پختونخوا کے 18 اضلاع میں انسدادی پولیو مہم جمعے کے روز سے جاری ہے۔ اس مہم کے دوران 37 لاکھ سے زیادہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے علاوہ پنجاب کے 11 اور بلوچستان کے متعدد اضلاع میں بھی سوموار ہی سے انسدادی پولیو مہم شروع ہو گیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان میں کرونا سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ سندھ میں چوتھی لہر میں شدت کے بعد لاک ڈاؤن کے نفاذ سے عوامی مشکلات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. وہیں پر سیاسی الزام تراشی میں بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے. تاہم صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کا مقصد لوگوں کی جانوں کا تحفظ کرنا ہے. ادھر ماہرین کہتے ہیں کہ معاشی صورتحال کے پیش نظر حکومت کو غریب ترین افراد تک مالی رسائی کو ممکن بنانا ہوگا. تفصیل پیش کر رہے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
کرونا وائرس کی چوتھی لہر سے پیدا شدہ صورتحال میں لگائے گئے سخت لاک ڈاؤن کی وجہ سے سندھ میں عوامی مشکلات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. تاجر حضرات کے ساتھ سب سے زیادہ متاثرہ دہاڑی دار طبقہ ہے جنہیں اس 9 روزہ لاک ڈاؤن سے سخت مشکلات کا سامنا ہے اور وہ مالی پریشانی کے ساتھ حالات کی بے یقینی کا بھی شکار دکھائی دیتے ہیں. واضح رہے کہ صوبہ سندھ میں 31 جولائی سے 8 اگست تک لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے جن میں اہم ضروریات کے علاوہ تمام کاروباری اور تجارتی مراکز مارکیٹس اور دفاتر بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. جمعے کی شام کو لگائے گئے لاک ڈاؤن پر وفاقی حکومت کی جانب سے صوبائی حکومت پر نکتہ چینی بھی کی جا رہی ہے اور وفاقی وزراء کی جانب سے اس کے نفاذ کو غلطی قرار دیا جا رہا ہے. لیکن صوبائی حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت کو عوام کی مشکلات کا مکمل احساس ہے اور یہ لاک ڈاؤن کرونا سے متعلق صوبائی ٹاسک فورس کے مشورے پر لگایا گیا ہے جس میں وفاقی سطح پر قائم نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو بھی آگاہ کیا گیا تھا اور اس فیصلے میں سیاست کا عمل دخل نہیں.
ڈیلٹا ویریئنٹ تیزی سے پھیل رہا ہے, یہ بڑھ رہا ہے, اس کو روکنے کے لیے آپ کو سخت فیصلے کرنا پڑیں گے اور لوگوں کو قائل کرنا پڑے گا کہ ویکسین لگوائیں.
لیکن دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاں ڈیلٹا ویریئنٹ کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے پابندیوں کا اطلاق ضروری ہو گیا تھا, وہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ حکومت نے کرونا وبا کے دوران اب تک معاشرے کے غریب ترین افراد کا کوئی ڈیٹا جمع نہیں کیا جس سے ان تک مالی امداد کو ممکن بنایا جا سکتا تھا. سابق وفاقی وزیر اور ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا اس صورتحال کو خراب طرز حکمرانی سے تعبیر کرتے ہیں.
بند کرنا تو ضرورت پڑ جاتی ہے مگر تیاری کرنی چاہیے تھی نا. دو تیاریوں میں گڑبڑ کی ہے حکومت. ویکسینیشن کی رفتار دوسرے ملکوں سے کم رہا ہے, دوسری طرف آپ نے سروے کر کے جو روزانہ کام کرتے ہیں بےچارے دہاڑی والے ان کے سارے نام پورے لکھ لیتے, ایڈریس لکھ لیتے, ان کو کارڈ دے دیتے.
ادھر لاک ڈاؤن کے نفاذ کے بعد سے اب تک صوبے بالخصوص کراچی میں نئے کیسز کی تعداد میں کوئی خاطر خواہ کمی دیکھنے میں نہیں آئی ہے, جبکہ ملک بھر میں بھی کرونا کے مثبت کیسز کی شرح میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
میانمار کے حکمران ریاستی انتظامی کونسل نے اتوار کے روز کہا کہ اب وہ نگران حکومت بن گئی ہے اور اس کے رہنما مین آنگ ہلنگ وزیر اعظم ہوں گے. مین آنگ ہلنگ نے مستقبل میں کثیر الجماعتی انتخابات کرانے کے اپنے عہد کو دہرایا لیکن ان کے انعقاد کے لیے کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا. سینئر جنرل نے میانمار کی منتخب سیویلین حکومت کو گرانے کے 6 ماہ بعد ٹیلی ویژن خطاب میں یہ بھی کہا کہ وہ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی 10 رکنی تنظیم یعنی آسیان کے مقرر کردہ کسی بھی خصوصی نمائندے کے ساتھ ان کے لیے تیار ہیں. مین آنگ ہلنگ اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ 1 فروری کو اقتدار پر قبضے کے بعد کم از کم 1 سال کے اندر انتخابات کرائے جائیں گے. فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے حکمران نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی یا NLD کو اس لیے اقتدار سے بے دخل کر دیا کیونکہ پارٹی نے نومبر 2020 میں عام انتخابات میں دھوکہ دہی کے الزامات کو نظر انداز کیا تھا. NLD نے فوج کی پراکسی یونین سالیڈیریٹی اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو شکست دے کر بھاری اکثریت سے انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی. مقامی اور بین الاقوامی الیکشن مبصرین نے انتخابات کو آزاد اور منصفانہ قرار دیا تھا. انسانی حقوق کے ایک گروپ اسسٹنٹ ایسوسیٹ فار پولیٹیکل پرزنرز کے مطابق بغاوت کے بعد سے اب تک سیکیورٹی فورسز نے 900 سے زائد افراد کو گولی مار کر ہلاک کیا ہے اور ہزاروں کو گرفتار کر لیا ہے تاکہ بغاوت کے خلاف احتجاج اور نافرمانی کی تحریک کو ختم کیا جا سکے. یہ گروپ ہمسایہ ملک تھائی لینڈ سے جنتا کی کارروائی پر نظر رکھے ہوئے ہے. فوج نے NLD کے درجنوں رہنماؤں کو بھی گرفتار کیا ہے جن میں ملک کے لیڈر اور نوبل انعام یافتہ آنگ سان سو چی بھی شامل ہیں, جبکہ بعض لیڈروں پر بغاوت اور دیگر مبینہ جرائم کے مقدمے کیے گئے ہیں. NLD کے بہت سے ارکان ملک کے اندر اور باہر چھپے ہوئے ہیں. میانمار میں انتخاب کے اس اعلان پر ابتدائی رد عمل ملا جلا تھا. انتخابی نگرانی کرنے والے گروپ ہارن بل آرگنائزیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر چان لیان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ امکان نہیں کہ آئندہ 2 سالوں میں انتخابات ہوں گے. ان نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی ڈپٹی چیئر سائی نیون لون نے بھی اس بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہمیں مین آنگ ہلنگ کے اعلان پر زیادہ بھروسہ نہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
امریکہ اور برطانیہ نے ایران کو عمان کے ساحل پر گزشتہ ہفتے ایک آئل ٹینکر پر ڈرون حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے جس میں دو افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ایران نے یہ حملہ کیا ہے اور انہوں نے خطے میں مسلح ڈرونز کی تعداد بڑھانے کے لیے بھی ایران کو مرد الزام ٹھہرایا۔ قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں۔
اعلیٰ امریکی سفارتکار نے کہا کہ شمالی بحیرہ عرب میں مرسر اسٹریٹ آئل ٹینکر پر حملے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ جہاز لندن مقام زوڈیاک میری ٹائم کے زیر انتظام ہے جو کہ اسرائیلی عرب پتی آئل آفر کی ملکیت ہے۔ بلنکن نے کہا کہ اس حملے سے اس اہم آبی گزرگاہ کے ذریعے جہاز رانی کی آزادی، بین الاقوامی جہاز رانی اور تجارت اور اس سلسلے میں سفر کرنے والے جہازوں کے عملے کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ مشرق وسطی میں اتحادیوں اور حکومتوں کے ساتھ مناسب رد عمل کے بارے میں مشاورت کر رہا ہے جو آئندہ ہوگا۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ ڈومینک راب نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ جان بوجھ کر ہدف بناتے ہوئے کیا گیا اور یہ ایران کی طرف سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حملے میں ایک یا زیادہ ڈرون استعمال کیے گئے، کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اور اس سے قبل اتوار کو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا تھا کہ ایران پر حملے کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل نے ابھی تک اس کے شواہد یا دیگر معلومات ظاہر نہیں کی ہیں جن سے یہ ثابت ہو کہ وہ ایران پر اس حملے کا الزام کیوں لگاتے ہیں۔ اسرائیل نے بھی ایران کو مرد الزام ٹھہرایا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ نے جوابی کاروائی کی دھمکی دی ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ ڈرون حملے نے آئل ٹینکر کے اوپر ایک ایسی جگہ پر ایک سوراخ کر دیا جہاں کپتان اور عملہ جہاز کی کمان سنبھالتے تھے۔ امریکی بحریہ نے کہا ہے کہ امریکی ایٹمی طاقت سے چلنے والا طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس رونلڈ ریگن اور گائیڈ میزائل تباہ کرنے والا یو ایس ایس مرچکر مرسر اسٹریٹ کو اپنی حفاظت میں ایک محفوظ بندرگاہ کی طرف لے گئے۔ میرین ٹریفک ڈاٹ کام کے سیٹلائٹ سے ملنے والی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ ٹینکر متحدہ عرب امارات میں فجیرہ کے ساحل پر رک گیا ہے۔ خطے میں تجارتی جہاز رانی پر برسوں کے بعد یہ پہلا جان لیوا حملہ ہے جس کا تعلق ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر کشیدگی سے جوڑا گیا ہے۔ اگرچہ کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم ایران اور اس کے ملیشیا اتحادیوں نے پہلے بھی حملوں میں خود کش کہلائے جانے والے ڈرون استعمال کیے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے نیوز، واشنگٹن۔
امریکی سینٹ نے اتوار کے روز ایک غیر معمولی اجلاس میں $1 ٹریلین کے اخراجات کا بل پیش کیا جس کا مقصد ملک میں سڑکوں اور پلوں کی ابتر حالت کو درست کرنا اور قومی سطح پر براڈ بینڈ کو وسعت دینا ہے۔ قانون سازوں کے لیے اب یہ موقع ہوگا کہ وہ 2,700 صفحات پر مشتمل بل میں ترامیم پیش کر سکیں۔ بنیادی ڈھانچے سے متعلق اس بل میں $55 کروڑ نئے اخراجات اور $450 ارب پہلے سے منظور شدہ فنڈ شامل ہیں۔ $110 ارب سڑکوں اور پلوں کے لیے جبکہ $39 ارب مواصلات اور $66 ارب ریلوے کے لیے تجویز کیے گئے ہیں۔ $55 ارب کی رقم پینے کے پانی اور گندے پانی کی نکاسی اور $100 اربوں ہوائی اڈوں، بندرگاہوں، براڈ بینڈ انٹرنیٹ اور الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشنوں کی مد میں رکھے گئے ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف نے تصدیق کی ہے کہ روسی ہیکرز نے گزشتہ سال سولر ونز نامی جاسوسی مہم کے تحت امریکہ کے بعض اہم وفاقی پروسیکیوٹرز کے دفاتر پر سائبر حملوں کے ذریعے ای میل اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ امریکہ کے محکمہ انصاف کے مطابق اس جاسوسی مہم میں نیو یارک کے 4 پروسیکیوٹرز یعنی وکلائے استغاثہ کے دفاتر میں ملازمین کے 80% مائکروسافٹ ای میل اکاؤنٹس تک غیر قانونی رسائی حاصل کرنا بھی شامل رہا۔ سمن خان تفصیل بیان کرتی ہیں۔
امریکہ کے 27 وفاقی پروسیکیوٹرز کے دفاتر میں سے ایک ملازم کا ای میل اکاؤنٹ متاثر ہوا تھا۔ جمعے کو جاری کیے گئے ایک بیان میں محکمہ انصاف نے کہا کہ پروسیکیوٹرز کے دفاتر میں ان اکاؤنٹس پر سائبر حملے گزشتہ برس 7 مئی سے 27 دسمبر کے دوران کیے گئے۔ یہ دورانیہ اس لحاظ سے اہم ہے کیونکہ درجنوں امریکی کمپنیوں اور تھنک ٹینکس کے علاوہ امریکی حکومت کی کم سے کم 9 ایجنسیز پر گزشتہ برس دسمبر کے وسط میں سائبر ونز مہم کے تحت سائبر حملوں کا انکشاف ہوا تھا۔ رواں برس اپریل میں صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے سولر ونڈز نامی ہیکنگ مہم اور روس کی جانب سے 2020 کے صدارتی الیکشن میں مداخلت کرنے کے رد عمل میں پابندیوں کا اعلان کیا تھا، جن میں روس کے 2 سفارتکاروں کو ملک بدر کرنا بھی شامل تھا۔ روس امریکہ کی جانب سے صدارتی انتخابات میں مداخلت اور سائبر حملوں کے الزامات کی تردید کرتا رہا ہے۔ امریکی عدالتوں کے انتظامی دفتر نے بھی رواں برس یہ تصدیق کی تھی کہ جنوری میں اس کے کمپیوٹر سسٹم میں بھی مداخلت کی کوشش کوشش کی گئی۔ ان سائبر حملوں کے ذریعے سولر ونڈز کے ہیکرز نے خفیہ تجارتی معلومات، جاسوسی کے اہداف، معلومات کو منظر عام پر لانے والے وسل بلورز کی رپورٹس اور دیگر عدالتی معاملات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ان انتظامی دفاتر میں لاس اینجلس، میامی، واشنگٹن اور ریاست ورجینیا کے ایسٹرن ڈسٹرکٹ کے دفتر بھی شامل ہیں۔ نیو یارک کے مشرقی اور جنوبی اضلاع میں جہاں اہم کیسز زیر سماعت ہوتے ہیں، وہاں بڑی تعداد میں ملازمین کے اکاؤنٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ محکمہ انصاف نے کہا کہ ہیکنگ کے نتیجے میں سیکیورٹی اور پرائیویسی کے خطرات کو کم کرنے کی غرض سے تمام متاثرہ ملازمین کو اس بارے میں مطلع کر دیا گیا تھا۔ رواں برس جنوری میں محکمہ انصاف نے کہا تھا کہ ایسی کوئی نشاندہی نہیں ہوئی ہے کہ سائبر جاسوسی کی مہم کے دوران انتہائی خفیہ معلومات متاثر ہوئی۔ خبر رسائی ادارے ایسوسیٹڈ پریس کی ایک رپورٹ کے مطابق سولر ونڈز کی جاسوسی مہم کے دوران ہیکرز نے اس وقت کے قائم مقام سیکرٹری برائے ہوم لینڈ سیکیورٹی چارڈ وولف اور محکمے کے سائبر سیکیورٹی سٹاف کے اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ سمن خان، وائس آف امریکہ۔
عرب، پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایک ہفتے کے دوران مثبت کیسز کی یومیہ تعداد 4,000 سے زیادہ رپورٹ ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 4,858 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 56,414 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مثبت کیسز کی شرح 8.61% ریکارڈ کی گئی۔ حکام کے مطابق عالمی وبا کا شکار مزید 40 مریض دم توڑ گئے، جبکہ 3,441 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40,134 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 2.81% رہی۔ بھارت کی وزارت صحت کے مطابق ملک بھر میں عالمی وبا کے شکار مزید 422 مریض دم توڑ گئے۔ کووڈ 19 کے ڈیلٹا ویریئنٹ کے مہلک اثرات سے بچنے اور ان سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے آسٹریلیا سے جاپان اور فلپائن تک کے ایشیائی ممالک نے جمعے کے روز اپنے شہریوں کی نقل و حمل محدود کرنے کی غرض سے سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ ذرائع کے مطابق ڈیلٹا ویریئنٹ، جسے سب سے پہلے بھارت میں دریافت کیا گیا، 96 سے زائد ملکوں میں پھیل چکا ہے اور عالمگیر سطح پر تشویش کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ ڈیلٹا ویریئنٹ کے اثرات سے بچنے کے لیے امریکہ، اسرائیل اور سنگاپور جیسے ملک جہاں ویکسینیشن کے جدید پروگرام پر عمل درآمد جاری ہے، اپنے شہریوں کی نقل و حمل سے متعلق کچھ پابندیاں پھر سے عائد کی ہیں۔ تاہم ایشیائی ممالک ڈیلٹا ویریئنٹ کی سب سے زیادہ زد میں ہیں، جہاں تصدیق شدہ کیسز کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ خطے میں ویکسینیشن مہم کی سست روی کے باعث لاکھوں افراد کو تیزی سے پھیلنے والی اس وبا کا خطرہ لاحق ہے۔ امریکی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یعنی CDC کی ایک داخلی دستاویز کا حوالہ دیتے ہوئے اخبار نیو یارک ٹائمس نے تحریر کیا ہے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ دراصل خسرے کی طرح کا متعدی مرض ہے، جو بیمار کو تیزی سے جکڑ لیتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ کووڈ کی اتنی خطرناک قسم ہے کہ وہ لوگ جنہیں وبا کے خلاف ویکسین لگ چکی ہے، انہیں بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ CDC نے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ویکسین کی مکمل خوراکیں لگ چکی ہیں، انہیں بھی پھر سے ماسک پہننے کی ضرورت ہے۔ سدرا ڈار مزید تفصیل بیان کرتی ہیں۔
وبائی امراض کے ماہر ڈکی بودوین نے، جن کا تعلق کینز لینڈ میں قائم گرفت یونیورسٹی سے ہے، رائٹرز کو بتایا کہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ پچھلی تمام اقسام کے مقابلے میں ڈیلٹا ویریئنٹ 1,000 گنا زیادہ مہلک ہے، اسی لیے ہمیں خدشہ ہے کہ یہ بے قابو ہو جانے کی حد تک تیزی سے پھیلنے کی قوت رکھتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈیلٹا کی وجہ سے بیماری کی سنگین علامات رونما ہوتی ہیں، خاص طور پر سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں لاک ڈاؤن نافذ ہے، جہاں لوگوں کے ایک جگہ اکٹھے ہونے سے روکنے کے لیے سخت ترین اقدامات کیے گئے ہیں۔ وہاں کے شدید متاثرہ مضافاتی علاقوں میں کووڈ کے ٹیسٹ لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ ان علاقوں میں 5 ہفتے قبل سماجی فاصلے اور ماسک کی پابندی لاگو کی گئی تھی، جس کے باوجود بھی وہاں متصدقہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آئندہ پیرس آسٹریلیا کے سب سے بڑے شہر سڈنی میں پولیس کی مدد کے لیے فوجی اہلکاروں کو تعینات کیا جا رہا ہے، جو ایسے افراد کو قرنطینہ میں رکھنا یقینی بنائیں گے جن کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ فلپائن نے جمعے کے روز دارالحکومت منیلا کے وسیع علاقے پر 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا۔ 16 شہروں پر مشتمل اس علاقے میں 1,30,00,000 لوگ آباد ہیں۔ اس اقدام کا مقصد شہریوں کو ڈیلٹا کے مضر اثرات سے بچانا اور ملک کے طبی نظام کو مؤثر بنانا ہے۔ بھارت میں جمعے کے روز تصدیق شدہ مریضوں کی ریکارڈ تعداد رجسٹرڈ ہوئی، جو گزشتہ 3 ہفتوں کی تعداد سے کہیں زیادہ بتائی جاتی ہے۔ خدشہ ہے کہ اگر صورتحال کنٹرول سے باہر ہو گئی تو وبا کی ایک اور شدید لہر سامنے آئے گی۔ جاپان میں جمعے ہی کے روز اوساکا کے مغربی علاقوں سمیت اور ٹوکیو میں اولمپک کھیلوں کے 3 علاقوں میں اگست کے آخر تک ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا گیا، جہاں کووڈ 19 کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ریکارڈ ہوا ہے، جن کی وجہ سے گرمائی کھیلوں پر بیماری کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ جاپان کے وزیر معیشت نے خبردار کیا ہے کہ کورونا بحران انتہائی درجے کی جانب بڑھا ہے، جسے نہ روکا گیا تو نتائج کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں۔ بقول ان کے، تیزی سے پھلتی ہوئی بیماری کا سبب لوگوں کا ایک دوسرے سے میل ملاپ ہے، جس کے باعث مرض کی تصدیق شدہ کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ویتنام، جس کی آبادی 9,60,00,000 نفوس پر مشتمل ہے، وہاں ویکسین کی خوراک لینے والے افراد کی کل تعداد 1% سے بھی کم ہے۔ وہاں حفظ ماہ تقدم کے طور پر حکام نے نجی اسپتالوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے پیش نظر ہنگامی حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ اگرچہ ویتنام ابھی تک وبا کے مضر اثرات سے بچا ہوا تھا، لیکن اپریل کے بعد وہاں بھی روزانہ کی بنیاد پر بیماری کے تصدیق شدہ کیسز میں شدید اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ ویتنام کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کووڈ 19 کی وبا اپنی بدترین شکل میں نمودار ہو رہی ہے، اور جس رفتار سے اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اگر خاطر خواہ اقدامات نہ کیے گئے تو وبا متعدد شہروں اور صوبوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ امریکہ میں سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن CDC کے سربراہ روشیل ولنسکی نے اس ہفتے کے اوائل میں بتایا تھا کہ نئی مطالعاتی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ مکمل طور پر ویکسین شدہ افراد بھی ڈیلٹا ویریئنٹ سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان میں بھی مرض کی اتنی ہی شدید علامات دکھائی دیتی ہیں جتنی کی ویکسین کی خوراک نہ لینے والے مریضوں کی حالت ہوا کرتی ہے۔
امریکہ میں متعدد امراض کے چوٹی کے ماہر امریکی ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے ایک مرتبہ پھر ویکسینیشن کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویکسین نہ لگوانے والے لاکھوں امریکی دوسروں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور صورتحال گمبھیر ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی امریکی صدر جو بائیڈن کے میڈیکل ایڈوائزر بھی ہیں۔ انہوں نے اتوار کے روز نشریاتی ادارے ABC کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی ڈیلٹا قسم تکلیف کا باعث بن رہی ہے اور اس ویریئنٹ سے ملک مشکلات سے دو چار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں صحت عامہ سے متعلق ایک سنگین چیلنج کا سامنا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ وبا کا شکار ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو یہ وائرس منتقل کرتے ہیں تو آپ دوسروں کے حقوق کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فاؤچی نے حال ہی میں کہا تھا کہ ان علاقوں میں ڈیلٹا ویریئنٹ تیزی سے پھیل رہا ہے، جہاں لوگ ویکسین لگوانے سے انکاری ہیں۔ انہوں نے اس صورتحال سے متعلق کہا تھا کہ ہم خود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبروں، اعداد و شمار اور رپورٹوں کے بعد آئیے اب آگے چلتے ہیں، کچھ اور خبریں اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں اہل خانہ اور سرکاری عہدیداروں نے بتایا ہے کہ گوانتنامو بے کیوبا میں امریکہ کے حراستی مرکز سے رہا ہو کر اس خلیجی وفاق میں مقیم 6 یمنی باشندوں کو ان کے ملک یمن بھجوا دیا گیا ہے۔ ان سابق قیدیوں کی منتقلی ان خدشات کے درمیان ہوئی کہ انہیں اپنے ملک میں خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ یمن میں برسوں کی خانہ جنگی کے بعد قانون کی وسیع خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ان افراد کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں برسوں بے گناہ قید میں رکھا گیا۔ ایک یمنی عہدیدار نے کہا کہ یہ یمنی باشندے متحدہ عرب امارات میں بحالی کے عمل سے گزر چکے ہیں اور آئندہ ہفتوں میں انہیں رہا کر کے ان کے اہل خانہ کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی جائے گی، تاہم یمنی سیکیورٹی ان کی نگرانی کرتی رہے گی۔ ترکی کے شہر وین میں ہفتے کے روز ایک کرد خاندان پر حملہ کر کے 7 افراد کو ہلاک کر دینے کے واقعے پر احتجاج کیا گیا ہے۔ اس خاندان کے وکیل اور عزیزوں کا کہنا ہے کہ یہ سفاکانہ حملہ نسلی بنیاد پر کیا گیا۔ رائٹرز کے مطابق کارابولت اور کردوں کی حامی اپوزیشن پارٹی کا کہنا ہے کہ اس خاندان کے کرد ہونے کی وجہ سے اس پر پہلے بھی حملہ کیا گیا تھا۔ مئی کے حملے کے بعد اس فیملی کو دوبارہ حملے کا خوف تھا۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق پہلے حملے کے بعد کئی افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، جن میں سے 2 اب بھی زیر حراست ہیں۔ ترک وزیر داخلہ سلیمان سویلو نے کہا ہے کہ اس حملے کو نسلی بنیاد پر بتانا اشتعال انگیزی ہے۔ ترک عہدیداروں کے مطابق دونوں خاندانوں میں دشمنی چلی آ رہی تھی، تاہم حملے میں ملوث خاندان کرد نہیں ہے۔ امریکہ کے محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ امریکہ نے سنگاپور کی ایک کمپنی کے ملکیتی بحری آئل ٹینکر کو ضبط کر لیا ہے۔ یہ آئل ٹینکر شمالی کوریا کو غیر قانونی طور پر تیل کی ترسیل کرا تھا۔ نیو یارک کے فیڈرل جج کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے امریکہ نے MT گریجس نامی آئل ٹینکر کو تحویل میں لیا، جو کہ اس وقت کمبوڈیا میں موجود ہے۔ محکمہ انصاف کے جاری کردہ بیان کے مطابق آئل ٹینکر، جس میں 2,734 ٹن تیل ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے، اسے سنگاپور کی کوئک کی سینگ نے خریدا تھا۔ بیان کے مطابق کوئک قرض کے حلیف امریکہ اور اقوام متحدہ کی طرف سے لگائی گئی کئی پابندیوں کے باوجود خفیہ طور پر شمالی کوریا کو تیل فراہم کر رہے تھے۔ سن 2019 میں اگست سے دسمبر کے درمیان کریجیس نے غیر قانونی طور پر اپنی لوکیشن سے متعلق معلومات کو خفیہ رکھا۔ سیٹلائٹ تصویروں کے مطابق اس عرصے کے دوران آئل ٹینکر نے $15,00,000 سے زائد مالیت کا تیل شمالی کوریا کے جہاز میں منتقل کیا۔ محکمہ انصاف کی طرف سے کوئک پر شیل کمپنیوں کے ذریعے اس منصوبے کو خفیہ رکھنے کا الزام لگایا گیا تاکہ کسی طرح کی کٹوتی نہ کی جا سکے۔ محکمہ انصاف کی طرف سے کوئک پر شمالی کوریا پر عائد کردہ معاشی پابندیوں کے خلاف ورزی اور منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے گئے۔ کمبوڈیا کے حکام نے مارچ 2020 میں امریکہ کی طرف سے جاری کردہ وارنٹ پر آئل ٹینکر کے خلاف کارروائی کی تھی اور اس وقت سے ٹینکر وہاں ہی موجود ہے۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان مذاکرات ایک عرصے سے رکے ہوئے ہیں اور اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ اگر نیوکلیئر ریاست شمالی کوریا پر عائد معاشی پابندیاں ہٹائی جاتی ہیں تو بدلے میں شمالی کوریا کے اقدامات کیا ہوں گے۔ لندن میں ہونے والی گلوبل ایجوکیشن سمٹ کے دوسرے اور آخری روز حکومتوں اور بین الاقوامی کارپوریشنوں نے تعلیم پر شراکت داری کے عالمی پروگرام کے لیے $4 ارب کے عطیات دینے کے وعدے کیے۔ یہ گلوبل سمٹ برطانیہ اور کینیا کی میزبانی میں منعقد کروائی گئی۔ سمٹ میں اعلان کردہ عطیات دنیا کے 90 ملکوں اور علاقوں کے بچوں کو سرکاری اسکولوں تک رسائی فراہم کرنے پر صرف کیے جائیں گے جہاں اسکول نہ جانے والے دنیا کے 80% بچے رہتے ہیں۔ گیتیارا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں۔
کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر کانفرنس میں تعلیم کے مساوی مواقع فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ عالمی وبا کے پھیلاؤ کے باعث معاشی طور پر کم ترقی یافتہ ملکوں میں سرکاری اسکولوں کو مزید نقصان پہنچا ہے جن کے پاس پہلے ہی وسائل محدود تھے۔ آسٹریلیا کی سابق وزیر اعظم جولیا گلارڈ نے جس پروگرام کی سربراہی بھی کر رہی ہیں کہا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ نے تمام ملکوں میں بچوں کی تعلیم تک رسائی کو متاثر کیا ہے، لیکن غریب ملکوں میں جہاں غریب خاندانوں کو انٹرنیٹ یا بجلی حاصل نہیں زیادہ متاثر ہوئے۔ گلارڈ نے کہا کہ احتیاط کے ان وعدوں سے 5 سال کے عرصے میں تعلیم کے لیے $5 ارب اکٹھے کرنے کا ہدف پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ سفارتکار اور کینیا کی وزیر خارجہ ریچل اومامو نے دنیا بھر میں تعلیم پر COVID-19 وبا کے تباہ کن اثرات کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم ہی مستقبل کی جانب آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ نوبیل انعام یافتہ پاکستانی خاتون ملالہ یوسفزئی نے جو تعلیم کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں کانفرنس میں شریک رہنماؤں سے مخاطب ہوتے ہوئے نوجوان لڑکیوں اور بچیوں کے لیے تعلیم تک رسائی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ 13 کروڑ لڑکیاں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے اسکول جا نہیں پا رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے مستقبل کے لیے کام کرنا ہے۔ کینیا کے صدر اوہورو کنیاٹا کے ساتھ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ان کی حکومت لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پرعزم ہے اور انہوں نے 2026 تک اسکولوں میں 4 کروڑ مزید لڑکیوں کے داخلے کا ہدف طے کر رکھا ہے۔ جانسن کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کو تعلیم تک رسائی فراہم کرنا اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو کام میں لانے کے قابل بنانا ہی وہ سب سے اہم کام ہے جو ہم اس بحران سے باہر نکلنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کو اس حوالے سے تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف تو وہ لڑکیوں کی تعلیم کی وکالت کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب اسی دوران وہ برطانیہ کا غیر ملکی امدادی بجٹ بھی گھٹا رہے ہیں۔ جانسن نے تعلیم کے عالمی پروگرام کے لیے $60,20,00,000 کے عطیے کا اعلان کیا جبکہ انہوں نے برطانیہ کے بین الاقوامی امدادی فنڈ میں $5,60,00,000 کی کمی بھی کی ہے۔ برطانوی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ غیر ملکی امدادی بجٹ میں کمی عارضی نوعیت کی ہے اور یہ کٹوتی اس لیے ضروری تھی کہ ملک کو کرونا وائرس کے بحران کے معاشی اثرات سے نکالنے کے اقدامات کیے جا سکیں۔ گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن کو اس حوالے سے بھی تنقید کا سامنا ہے کہ وہ ان ملکوں کو بھی فنڈز فراہم کر رہے ہیں جو کھلم کھلا طالب علموں کے ساتھ تعصب برتتے ہیں۔
امریکی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اس نے الشباب عسکریت پسندوں کے خلاف فضائی حملوں کی ایک اور کارروائی کی ہے جو 2 ہفتوں سے بھی کم میں تیسری کارروائی ہے۔ امریکی فوج کے مطابق اتوار کے روز یہ فضائی حملے صومالی حکومتی فورسز کی معاونت میں کل مودگ ریاست کے کیکاد علاقے میں کیے گئے۔ صومالی حکومت نے اس سے پہلے اطلاع دی تھی کہ فضائی حملے ایک ایسے علاقے میں کیے گئے جہاں وفاقی اور امریکی تربیت یافتہ فورسز جنگجوؤں سے لڑ رہی تھیں۔ جنگجوؤں کے ہلاک یا زخمی ہونے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں۔ فضائی حملوں میں الشباب کے فائرنگ ٹھکانوں کو نقصان پہنچا جو داناب اور صومالی نیشنل آرمی پر حملہ کرنے والے تھے۔ داناب امریکی تربیت یافتہ کمانڈوز ہیں۔ صومالیہ کی وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ یہ الشباب کے صومالی لوگوں کے خلاف جنگی سامان کا ایک اور بڑا نقصان ہے۔ امریکی اور صومالی حکومت دونوں کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں کوئی شہری ہلاک نہیں ہوا۔ اور آخر میں کچھ خبریں ٹوکیو اولمپکس کی. ٹوکیو اولمپکس میں بیلاروس کی اسپرنٹر کے اپنے کوچ کے خلاف شکایت کرنے پر اتوار کے روز انہیں ان کی مرضی کے خلاف ایئرپورٹ لایا گیا, مگر انہوں نے ٹوکیو سے باہر جانے سے انکار کر دیا. پیر کی صبح تک 24 سالہ کرسٹینا اسکانوفس کے ٹوکیو کے ہانیدا ایئرپورٹ پر رہیں. انہوں نے کہا کہ ان کی ٹیم نے انہیں ٹوکیو سے باہر لے جانے کی کوشش کی اور یہ کہ بیلاروس میں ان کی زندگی خطرے میں ہے. انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے کہا کہ اس نے اسکانوفسکے سے بات کی ہے اور یہ کہ ٹوکیو 2020 کے عملے کا ایک رکن ان کے ساتھ ہے. آئی او سی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اسکانوفسکے نے انہیں بتایا کہ وہ محفوظ ہیں. ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق انہوں نے پولینڈ میں پناہ کی درخواست دے دی ہے اور اب پولش سفارت خانے میں ہیں. اس واقعے کی خبر سب سے پہلے رائٹرز نے دی تھی, جس سے بیلاروس میں اختلافات اجاگر ہوتے ہیں. اس سابق سوویت ریاست میں صدر الیگزینڈر لوکاشنکو کی حکومت ہے. وہ 1994 سے اقتدار میں ہے اور گزشتہ سال انہیں احتجاج کی ایک لہر کا سامنا کرنا پڑا تھا, جس میں بعض کھلاڑی بھی شامل تھے. خبریں ختم ہوئی لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
میڈیم ویف 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کا طالبان پر ابھی اور کتنا اثر و رسوخ باقی ہے کہ وہ انہیں جنگ بندی پر آمادہ کر سکیں اور دوبارہ امن مذاکرات میں واپس لا سکیں؟ اس بارے میں امریکہ اور پاکستان کے موقف مختلف ہیں. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے بین الاقوامی امور کے دو ماہرین سے گفتگو کر کے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
افغانستان کے بگڑتے ہوئے حالات اور طالبان کی تیز رفتار پیش قدمی کے پیش نظر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان طالبان پر اپنا مزید اثر و رسوخ استعمال کرے. طالبان کو جنگ بندی اور مذاکرات کی میز پر واپس آنے کے لیے آمادہ کرے. امریکہ کے اسی موقع پر عکاس امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے اس انٹرویو کے مندرجات کے کچھ حصے ہیں جو انہوں نے اپنے بھارت کے دو روزہ دورے میں ٹائمز آف انڈیا کو دیا اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان پر پاکستان کا اب بھی کافی اثر و رسوخ ہے. امریکہ کے اس موقف کے حوالے سے بین الاقوامی امور کے ماہرین کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے. پاکستان کے ممتاز تجزیہ کار اور بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
میرا خیال ہے کہ امریکہ کا جو خواہش ہے کہ پاکستان کیا کرے وہ غیر حقیقت پسندانہ ہے, کیونکہ طالبان سے جو ایگریمنٹ ہونے کے امکانات اس وقت زیادہ تھے جب امریکہ افغانستان میں موجود تھا, اور ایسی صورت میں جو ہے طالبان کا رجحان ایگریمنٹ کی طرف ذرا ہمیں کم نظر آتا ہے. دو باتیں وہ کہہ رہے ہیں, تو وہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے کابل کی حکومت, جو ہمارا مطالبہ ہے اسلامی نظام کا اس پہ کابل حکومت کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. امریکہ کو اگر کوئی ایگریمنٹ کروانا ہے اس اسٹیج پہ جب ان کی وڈرال ہو گئی ہے, تو وہ کابل حکومت سے کہیں کہ کوئی کانکریٹ قسم کا آفر وہ طالبان کو کریں, جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرف کابل حکومت کنسیشن دے, دوسری طرف طالبان کنسیشن دے, تب جا کے راستہ نکلے گا. دوسرا میرا خیال ہے جو ضروری ہے جو امریکہ کابل ہے کہ پاکستان حکومت کے خلاف ایک تسلسل سے اب کابل حکومت پروپیگنڈے میں لگی ہوئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگ اب جا کے طالبان کے ساتھ مل کے ہم سے لڑائی کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر امریکہ کا پریشر پاکستان پہ رہے گا, کابل حکومت کا پریشر پاکستان پہ رہے گا, میرا نہیں خیال پاکستان کو زیادہ کر سکے.
یہ تھے پروفیسر حسن عسکری اور واشنگٹن میں قائم مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال کا وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا,
پاکستان اس قسم کی سچویشن میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے یقینا, ابھی بھی پاکستان کا انفلوئنس ہے جو کہ استعمال ہو سکتا ہے, اور امریکی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پاکستانی کو کنٹینیوسلی پرسویڈ کرتے رہیں کہ وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتے رہیں جیسا کہ آپ اس وقت کر رہے ہیں. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ انٹرنلی افغانستان کے اندر جو ایک کمپرومائز کی ضرورت ہے اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے, اس کے لیے امریکہ اور دوسرے ممالک کو ایک فائنینشیل سپورٹ کہ کلیئر کٹ میسج دینا ضروری ہوگا اور اس کو لانگ ٹرم بیسس پہ گارنٹیز کے طور پہ پرزرو کرنا ضروری ہوگا. تو اس لیے بڑی حد تک جہاں تک امریکی پالیسی کا تعلق ہے اس کا مقصد درست ہے, اس کا آبجیکٹو یہی ہے کہ کسی حد تک وہاں پہ پیسفل سچویشن پیدا کی جائے اور ایک کمپرومائز گورنمنٹ پیدا ہو.
یہ تھے ڈاکٹر زبیر اقبال, ہمارے عباس جعفری, اردو, بی او اے نیوز, واشنگٹن.
کرونا وبا کے گزشتہ سال پھیلنے پر امریکہ میں اسکول بند کرنے کے بعد آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا. یہ طریقہ کچھ والدین کو ایسا بھا گیا ہے کہ اب وہ اپنے بچوں کو گھروں پر ہی تعلیم دینے کی خواہش رکھتے ہیں. خبر رساں ادارے اے پی سے بات کرتے ہوئے کچھ امریکی والدین کا کہنا تھا کہ ان کے بچوں کی خصوصی تعلیم کی ضروریات ہیں. کچھ کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے تعلیمی نصاب میں دینیات بھی شامل ہو, جبکہ کئی نے مقامی تعلیمی نصاب پر اپنے شبہات کا اظہار کرتے ہوئے ہوم اسکولنگ کے حق میں دلائل دیے. والدین کی مخصوص ترجیحات بلا شبہ الگ ہوں گی, لیکن ان میں ایک بات مشترک ہے کہ ان سب نے کرونا وبا کے زمانے میں مجبوراً اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ کرائی اور پھر انہیں احساس ہوا کہ ایسا کرنا ممکن ہے اور ایک وقت گزرنے کے ساتھ انہیں یہ سلسلہ بھلا محسوس ہونے لگا. امریکہ میں رہنے والے پاکستانی والدین اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, آئیے ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں سدرا ڈار کی زبانی.
مختلف نسلوں کا ہوم سکولنگ کی طرف مختلف رجحان دیکھ کر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آیا پاکستانی نژاد امریکی والدین بھی اپنے بچوں کے لیے ایسا ہی کچھ سوچ رہے ہیں. نیو جرسی میں طویل عرصے سے مقیم جیا احمد کے 3 بچے اسکول جاتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اسکول جانے یا گھر پر پڑھنے سے متعلق فیصلہ صرف والدین کی مرضی پر منحصر نہیں ہو سکتا, بچے کیا چاہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے. جیا کہتی ہیں کہ ان کا سب سے بڑا بیٹا ہائی اسکول میں ہے اور جب گزشتہ سال کے آخر میں مخلوط انداز پر اسکول کھلے جن میں بچوں کو کچھ دن گھر سے پڑھنے اور باقی روز اسکول جانے کا اختیار حاصل تھا تو ان کے بڑے بیٹے نے مکمل طور پر گھر سے پڑھنے کو ترجیح دی, جبکہ چھوٹے 2 بچے گھر میں بیٹھے بیٹھے تنگ آ چکے تھے. اس وقت ویکسین بھی نہیں آئی تھی لیکن بچوں کے لیے باہر نکلنا ضروری ہو گیا تھا, اس لیے انہوں نے اسکول کی جانب سے عائد احتیاطی تدابیر پر بھروسہ کرتے ہوئے بچوں کو اسکول بھیجنا شروع کیا. امریکہ ہی میں مقیم ثنا الیاس 3 بیٹیوں کی والدہ ہیں. ثنا بتاتی ہیں کہ گزشتہ سال جب اسکول بند ہوئے تو بچے بہت خوش تھے, ایک نیا طریقہ تھا گھر سے پڑھنا, بچے انجوائے کر رہے تھے, مگر جب یہ سلسلہ مستقل شکل اختیار کر گیا تو بچے جلد ہی اکتاہٹ کا شکار ہو گئے اور وہ اپنے دوست اور اساتذہ کو یاد کرنے لگے. اسی لیے مارچ میں جب ہائبرڈ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو بچوں نے کچھ دن اسکول جانا شروع کر دیا. رابعہ شیخ اسٹے ایٹ ہوم والدہ ہیں. ان کی بڑی بیٹی 11 سال کی ہیں اور بیٹا 6 سال کا. رابعہ بتاتی ہیں کہ ان سے پہلے کوئی پوچھتا کہ ہوم اسکولنگ کے بارے میں کیا خیال ہے تو وہ شاید گڑبڑا جاتی, مگر کورونا کی وجہ سے گھر سے اسکولنگ شروع ہوئی تو یہ اندازہ ہوا کہ ایسا کرنا ممکن ہے اور بچوں کو مستقل بنیادوں پر گھر سے پڑھایا جا سکتا ہے. رابعہ بتاتی ہیں کہ کچھ عرصے تک بچے گھر سے پڑھتے اچھے بھی لگے, مگر وہ اس سسٹم کے دوررس اثرات کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو جاتی ہیں. رابعہ کہتی ہیں کہ اسکول میں ہر چیز ہماری مرضی کی نہیں ہوتی, اچھی باتیں بھی ہیں بری بھی. اسکولز میں کبھی سخت اساتذہ بھی مل سکتے ہیں اور دوسرے بچوں سے ہراسانی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے, مگر ان سب سے کیسے نپٹا جائے یہ سیکھنے کے لیے ہی اسکول جانا ضروری ہے. آج بچے ان سب کا سامنا کریں گے اور ان سے سیکھیں گے تو آئندہ زندگی میں ایسے رویوں سے نمٹ سکیں گے. گھر کی چار دیواری میں رہ کر یہ سب سیکھنا ممکن نہیں. ثنا الیاس کہتی ہیں کہ گو کے کرونا کا خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا, لیکن بچوں کو گھر پہ رکھنا ان کی ذہنی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں. ان کا دوسروں سے ملنا جلنا ضروری ہے اور اسکول ان کی ذہنی نشوونما کے لیے بہترین جگہ ہے جہاں وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ سماجی ڈسپلن بھی سیکھتے ہیں. ثنا اپنے بچوں کی صورتحال کے بارے میں مزید کہتی ہیں کہ اس دوران بچوں کا اسکرین ٹائم تشویشناک حد تک بڑھ گیا تھا. میری بڑی بیٹی پورا دن اسکرین کے سامنے بیٹھے بیٹھے ذہنی تھکاوٹ کا شکار رہتی تھی, جبکہ چھوٹی اکتاہٹ کا شکار ہو کر اکثر اونگتے اونگتے سو جاتی تھی. امید ہے کہ اسکول جانے سے یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. جی احمد تو کسی طور بچوں کی ہوم اسکولنگ کے حق میں نہیں ہے. ثنا الیاس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ اتنا اسکرین ٹائم بچوں کے لیے اچھا نہیں, نہ صرف پڑھائی مگر دوستوں سے رابطے کا ذریعہ بھی فون اور کمپیوٹر کی اسکرین بن جاتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پورا دن گھر میں بیٹھے رہنا نہ بچوں کی جسمانی صحت کے لیے اچھا ہے نہ ذہنی. بچے گھر میں بیٹھے بیٹھے سست ہو جاتے ہیں, وزن بڑھ جاتا ہے اور اکتاہٹ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. رات دیر سے سوتے ہیں, صبح ویسے ہی اٹھ کر پڑھائی شروع کر دیتے ہیں. اسکول جانے میں ہی تمام مسائل کا حل مزمر ہے. وہ کہتی ہیں کہ انسان کی قدرتی ساخت ایسی ہے کہ ہمیں سماجی رشتوں اور رابطوں کی ضرورت رہتی ہے اور گھر میں بیٹھ کر یہ مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا, اس لیے میں ہوم اسکولنگ کے سخت خلاف ہوں. پاکستانی نژاد والدین کی ہوم اسکولنگ کی مخالفت کی اپنی وجوہات ہیں اور یہ والدین بچوں کی نشو نما میں اسکول جانے کی اہمیت پر زور دیتے نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب دیگر امریکی خاندانوں میں بلا شبہ ہوم اسکولنگ کا رجحان پہلے سے بڑھا ہے، لیکن توقع یہی ہے کہ ستمبر کے مہینے سے بچوں کی اکثریت روایتی تعلیم کے ماڈل کے تحت مقامی اسکولوں کا رخ کرے گی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں اکثر والدین جن میں ماں اور باپ دونوں شامل ہیں ملازمت پیشہ ہوتے ہیں۔ امریکہ میں پبلک اسکول تعلیم نہ صرف مفت ہے بلکہ یہاں ایسے بچوں کو ایکسٹینڈڈ آورز یعنی اسکول کے وقت سے زیادہ گھنٹوں کی دیکھ بھال کی سہولت بھی میسر ہوتی ہے۔ دفاتر کھلنے کے بعد ہوم اسکولنگ کو ترجیح دینے والے والدین پر بچوں کی دیکھ بھال کا خرچہ بھی بڑھتا ہے۔ اس طرح یہ ماڈل اکثر خاندانوں کے لیے دشوار ہو سکتا ہے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
بیلاروس میں لوکاشنکا حکومت کی جانب سے یہ ایک مذموم کارروائی تھی جب 23 مئی کو دو یورپی یونین کے رکن ملکوں کے درمیان جانے والی ایک کمرشل ایئر لائنز کی پرواز کا رخ زبردستی موڑ دیا گیا، جس کا بظاہر مقصد بیلاروس کے صحافی رامن پرانا سیوچ اور گریجویٹ طالبہ صوفیا ساپیگا کو گرفتار کرنا اور جیل میں ڈالنا تھا۔ اس کے رد عمل میں امریکہ نے یورپی یونین، کینیڈا اور برطانیہ کے تعاون سے بیلاروس کے درجنوں افراد اور اداروں کے خلاف کارروائی کی۔ بین الاقوامی برادری میں وہ ممالک جو لوکاشنکا حکومت کے خلاف تعزیرات پر کام کر رہے ہیں، انہوں نے واضح کیا کہ لوکاشنکا حکومت کے خلاف جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں وہ بیلاروس کے عوام کے خلاف جاری پرتشدد جبر و استبداد کے جواب میں بھی لگائی گئی ہیں، جن میں انسانی حقوق، جمہوری عمل اور بنیادی آزادیوں پر حملے شامل ہیں۔ بیلاروس کے بارے میں محکمہ خارجہ کی تازہ ترین رپورٹ میں لوکاشنکا حکومت کی جانب سے بیلاروس کے عوام کے خلاف متعدد زیادتیوں اور جبر و استبداد کی مختلف شکلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں لوکاشنکا کی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے غیر قانونی یا منمانی ہلاکتیں، جیلوں کے اندر ایزا رسانی اور مختلف نوعیت کی زیادتیاں، آزادانہ اظہار رائے، پریس اور انٹرنیٹ پر شدید پابندیاں، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے ذریعے اپنی حکومت کو پرامن طور پر تبدیل کرنے کے لیے شہریوں پر قتغن اور بدعنوانی کی سنگین کارروائیاں شامل ہیں۔ 21 جون کو وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اعلان کیا کہ امریکی محکمہ خارجہ نے بیلاروس کے 46 عہدیداروں کے خلاف جو حکومت میں کلیدی عہدوں پر فائز تھے، ویزے کی پابندیوں کے نفاذ کے لیے کارروائی کی ہے، جن میں صدارتی انتظامیہ سے لے کر فوج اور عدلیہ تک کے عہدیدار شامل ہیں۔ محکمہ خزانہ نے مزید 16 افراد اور 5 اداروں کے خلاف تعزیرات عائد کی ہیں۔ وزیر خارجہ نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے 9 اگست 2020 کے جعلی صدارتی انتخابات اور اس کے بعد مظاہرین، صحافیوں اور سیاسی مخالفین کی ظالمانہ پکڑ دھکڑ کے دوران اپنی سرگرمیوں سے بیلاروس کے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے یا بیلاروس کے اندر اور باہر لوکاشنکا کی جابرانہ پالیسیوں کی حمایت کی ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ ہم اس وقت تک لوکاشنکا حکومت کی جواب دہی کا برابر مطالبہ کرتے رہیں گے جب تک کہ جبر و استبداد رک نہیں جاتا۔ ہم پکڑ دھکڑ کے خاتمے، تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی اور جیسا کہ او ایس سی ای کے ماہرین کے مشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حزب اختلاف اور سول سوسائٹی کے ساتھ تعمیری مکالمے اور بین الاقوامی نگرانی میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم ایک جمہوری اور خوشحال مستقبل کے لیے بیلاروس کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور حکومت سے ان کی اس مانگ کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا احترام کرے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
خاص خاص خبریں۔ افغانستان میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے پیر کے روز افغان پارلیمنٹ کے ایک غیر معمولی مشترکہ اجلاس کو بتایا ہے کہ طالبان کو جنگ یا امن، دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کینیڈا کے ایک سابق وزیر اور سفارتکار کے افغان امن عمل سے متعلق پاکستان اور پاکستان کے وزیر اعظم سے متعلق دیے گئے ایک بیان کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ اور کووڈ 19 کے ڈیلٹا ویریئنٹ کے مہلک اثرات سے بچنے اور ان سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے آسٹریلیا سے جاپان اور فلپائن تک کے ایشیائی ممالک نے اپنے شہریوں کی نقل و حمل محدود کرنے کی غرض سے سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اور امریکہ میں متعدد امراض کے چوٹی کے ماہر امریکی ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے ایک مرتبہ پھر ویکسین کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویکسین نہ لگوانے والے لاکھوں امریکی دوسروں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور صورتحال گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی امریکی صدر جو بائیڈن کے میڈیکل ایڈوائزر بھی ہیں۔ امریکہ کے محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ امریکہ نے سنگاپور کی ایک کمپنی کے ملکیتی بحری آئل ٹینکر کو ضبط کر لیا ہے۔ یہ آئل ٹینکر شمالی کوریا کو غیر قانونی طور پر تیل کی ترسیل کر رہا تھا۔ اور لندن میں ہونے والی گلوبل ایجوکیشن سمٹ کے دوسرے اور آخری روز حکومتوں اور بین الاقوامی کارپوریشنوں نے تعلیم پر شراکت داری کے عالمی پروگرام کے لیے $4 ارب کے عطیات دینے کے وعدے کیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ